Bismillahirrahmanirrahim.
توسل که مسئله کو پانچ مقدمات کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے تھے.
و گفتیم که بعد از این پنج مقدمه وارد بحث توسل بشیم
اور وعدہ کیا تھا کہ پانچ مقدمات کے بعد بحث توسل میں داخل ہوں گے.
اما شب اولی که اون بحث رو شروع کردیم اون شش تا مقدمه.
اگر آپ کو یاد ہو تو توسل کے بحث جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس شروع میں ہم نے کہا تھا چھ مقدمات
ولی یواشکی یه دونش گذاشته میکنم
لیکن آہستہ سے ایک مقدمے کو ہم نے کم کر دیا چھ کو پانچ کر دیا
ولی سبش هم البته این بود که خود این مقدمه چندین جلسه
میکنه اس کا راز یہ تھا کہ خود یہ مقدمہ ششم چند جلسوں پر مشتمل تھا
ولذا گفتم این مقدمه رو بحث نکنم
اس لیے میں نے چاہا کہ اتنی تفصیلی بحث کرنے کے بجائے اس مقدمے کو ہٹانا چاہتے
ہیں. بعضی از دوستان به من گفتن که نه بحث
بعض دوستوں نے کہا کہ نئی بحث ہونی چاہیے.
ما انشاءاللہ این مقدمه رو سعی میکنیم خیلی مختصر فوتا مجمل غیر مفصل بحث
ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ یہ چھٹا مقدمہ مختصر اور تفصیل کے بغیر اس سے ہم بحث کریں.
ایک دعائی رو خیلی خاطر کہ اللهم ارن الاشیاء کما هی خدایا واقعیت اشیاء رو به من نشان
ایک دعا ہے اور شاید آپ لوگوں نے سنی ہو دعا کہ اللہم ارن الاشیاء کما هی پروردگارا مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسی ہیں.
مشکل ما این است که علم به حقیقت اشیاء نداریم.
ہم انسانوں کی بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ چیزوں کے بارے میں وہ علم نہیں ہے جیسے وہ چیزیں ہیں.
یک دو این که هر آن کس که مصنوعی خلق می کند او باید خود مصنوعش رو تبیین کنه، تعریف کنه، حقیقتی خلق کنه.
دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی کسی چیز کو بنا لیتا ہے تو بنانے والا اس چیز کو صحیح طرح سے سمجھ سکتا ہے اور اس چیز کو صحیح طرح سے بیان کر سکتا ہے.
مثلا انسان رو تعریف میکنن کی باید انسان رو تعریف کنه؟
مثلا انسان کی تعریف کی جاتی ہے منطق میں اور بہرحال وہ تعریف جیسی بھی ہوگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو کیا واقعا ہم انسان اگر کسی یعنی انسان کی حقیقی تعریف کرنا چاہیں تو کر پائیں گے؟
منطقیون تعریف کردن، روانشناسا تعریف کردن، اقتصاددانا تعریف کردن و هر کسی از ظن خود شد یاره من هر کسی یه تعریف
کرده تو مقدمه ششم یه هست که حقیقت انسان کیا उसको समझने की कोशिश की जाए कि इंसान की वाकईत क्या चीज है। अगर उसकी सही तारीफ करना चाहे तो क्या हम उसकी सही तारीफ तक पहुंच सकेंगे?
دو معشر در تعریف انسان هست، مشرب متعارف و متداول و مشرب قرآن.
دو روش همارے سامنے ہیں انسان شناسی کے لیے، ایک متداول اور متعارف جو علوم میں ہیں، انتقی حضرات جس طرح سے انسان کی تعریف کرتے ہیں وہ راستہ، دوسرا قرآنی راستہ ہے. ہم قرآنی راستے سے انسان کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟
این رو بدانید، این بحث خیلی نوعه، خیلی تازه است.
اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ یہ بحث جسے میں چھیڑنے جا رہا ہوں ابھی تک دانشگاہوں میں آئی نہیں، بالکل نئی بحث ہے.
نیاز به دقت داره،
نئی بحث ہے، لہذا پوری طرح توجہ کی ضرورت ہے.
ممکن مقدار یا خسته
اور اسی کثرت توجہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تک بھی جاری.
اے بنادر، ما آمدیم که چیز بیاموزیم و خسته بشیم.
کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے کہ آدمی سیکھنے کے خاطر تھک جائے.
جور استاد به ز مهر پدر.
سعدی کا ہے غالباً یہ مصرع کہ ماں باپ کی محبت سے استاد کی سختی اچھی ہوا.
مقدمتا اون تعریف متداول معروف رو بیان
تو آئیے انسان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں اور وہ بھی جو عام روش ہے اس روش کے مطابق.
آقا انسان چی؟
کیا ہے انسان؟
اگر بخواهم به ما بگویم انسان چیست، از پنج راه انسان رو معرفی
کنیم. اگر پوچھا جائے کہ انسان کیا ہے تو پانچ مختلف راہیں ہیں کہ ان راہوں سے انسان کی تعریف کی گئی ہے.
این یه بحث منطقی و فلسفی، اشاره می کنم و میگذرم، اسیرتون نمی کنم.
یہ ایک منطقی و فلسفی بحث ہے اور پورے فلسفہ اور منطق کو تو یہاں جھاڑنا نہیں ہے، بالکل اشارے کے ساتھ گزر جاؤں گا تاکہ آپ تھک نہ جائیں.
درخت چیے؟ درخت معنی
درخت کی حقیقت کیا ہے بتا دینا.
طلا چیے؟ معنی
سونا کیا چیز؟
نقره چیے؟ معنی
چاندی کیا؟
چجور معنی میکنه؟
کس طرح سے اس کی شناخت پیش کی جاتی ہے؟
یادتون باشه هیچ وقت از عوارض به جد رو تعریف نمی کنه. آقا درخت رشد می کند، میوه می دهد. یعنی
اگر آپ اس درخت کی شناخت پیش کرتے وقت درخت کے عارض خصوصیات کے ذریعے سے آپ تعریف کریں گے تو یہ تعریف اس کی صحیح تعریف نہیں ہے. مثلا درخت کیا ہے پوچھا جائے اور آپ اس کے جواب میں کہیں کہ وہ کی جو قد بڑھاتا ہے اسے درخت کہتے ہیں تو یہ تو تعریف نہیں ہو گئی، اس لیے قد بڑھانے والی چیزیں صرف ایک درخت تھوڑی ہے، کئی ایک چیزیں.
حالا پنج تا رو ما میشموریم زود رد میشیم و اینجا خستتون نمی کنم چون اصلا ذهنتون با این حرفا آشنا نیست.
یہ پانچ راہیں ہیں، ان کو میں اجمالی طور پہ ذکر کروں گا اور جلدی سے گزر جاؤں گا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ ان منطقی بحثوں کے لیے آپ کے اذہان آمادہ نہیں ہیں.
فقط میخوام بگم کہ چجور تعریف میکنم.
میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ منطقی حضرات نے کس طرح سے تعریف کی.
بعد یہ گوشے یہ پردہ رو میخوایم بردار،
یعنی ان کی بحثوں کے ایک گوشے سے پردہ اٹھائے.
بهترین نحوه تعریف در بحث معرف تعریف به حد تام.
تعریف پانچ طرح سے کی جاتی ہے، منطق میں پانچ طرح کی تعریفیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سب سے بہترین تعریف وہ ہے کہ جس کا نام حد تام ہے. اچھا میں حد تام کے لیے کیا کروں؟ کہا نہ بیان کروں.
ٹھیک ٹھیک.
और जो इसे उससे आप थक जाए, क्योंकि हर काम को समझाने के लिए एक शख्स चाहिए।
دوم طریق تعریف در مبحث معرف، تعریف به حد ناقص.
دوسری تعریف حد ناقص کے ذریعے سے کی جانے والی تعریف ہے.
سومین تعریف، تعریف به رسم تام.
تیسری تعریف رسم تام کے ذریعے سے کی جانے والی تعریف ہے.
چهارمین تعریف در مبحث معرف رسم ناقص ہے.
چوتھی تعریف رسم ناقص ہے. نام ہے بس.
پنجمین طریق، طریق تمثیل و تشبیه.
پانچویں اور آخری تعریف، اس کو تعریف و تشبیه و تمثیل کہا جاتا ہے.
مثلا میگویند جان نسبت به بدن به منزله حاکم علی اطلاق است نسبت به کشور، تدبیر می کند، فرمان می دهد، دستور می دهد. این تشابه را مرتبه نازله 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 از تعریف شمردن.
مثلا پوچھا جائے کہ روح کیا ہے اور اس کی تعریف اس طرح، یہاں جائے، یہاں جگہ ہے خالی خالی، تو مثلا روح کیا چیز ہے، اس کی تعریف آپ تعریف تشبیہ کرنا چاہتے ہیں تو یوں کریں گے، بدن کے لیے روح کی مثال ایک ملک کے لیے حاکم کی سی ہے، جس طرح سے ملک کے اوپر حاکم حکمرانی کرتا ہے اسی طرح سے بدن کے اوپر روح حکمرانی کرتی ہے. یہ روح کی تعریف اس طرح سے تعریف کرنے کو تعریف بھی تشبیہ کہتے ہیں.
این فقط تشبیہ، این تعریف حقیقی نہیں.
تو یہ تعریف تعریف حقیقی نہیں.
تعریف حقیقی چیه؟ این است که ذات شیء را کما هو حقه تعریف دی.
تعریف حقیقی اسے کہتے ہیں کہ کسی کی، جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں اس کی حقیقی ذات کو بیان کریں، ذات حقیقی بیان کریں.
آمدن گفتن آقا ما انسان را با حد تام تعریف می کنیم.
تو منطقی حضرات میں انسان کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے، حد تام کی شکل. حد تام وہی تعریف ہے جس میں حقیقت بیان کرنے.
تعریف کنیم ببینیم چیست. گفتن انسان حیوان ناطقه.
ہم نے کہا ہاں جی بتائیے انسان کی حقیقی تعریف کیا ہے. انہوں نے کہا انسان بولنے والا حیوان ہے. حیوان ناطق، حالا ناطق ہمانا ہے اگر بولنے کے لئے، اگر کوئی متفکر لے لے تو کوئی وہ مانا ہے.
حیوانیت حیثیت گیاهی و جانوری کے انسان.
حیوان و ناطق انسان کے لیے کہا گیا، اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، ایک حیوان دوسرا ناطق. حیوان انسان کے اندر جو نمو اور حیات پائی جاتی ہے، اس حیات کی مناسبت سے اس کو حیوان کہا گیا.
ہم نمو دارد ہم قرائز دارد،
یعنی نمو بھی ہے، قرائز اور خواہشات بھی اس میں پائے جاتے ہیں.
نمو مال حیات ہے گیاهی و خواهشات مال حیات حیوانی.
یعنی انسان کے اندر دو طرح کی خصوصیتیں تو آلریڈی ہیں، ایک نمو جو کہ نباتی خصوصیت ہے، ہر نبات جو نمو رکھتا ہے، اور دوسرا خواہشات رکھنا، خواہشات رکھنا حیوانی خصوصیت ہے. بس اس میں یعنی نباتی خصوصیات بھی ہیں اور حیوانی خصوصیات بھی ہیں.
تا اینجا گفتن ناطق هم هست. ناطق یعنی چه؟ یعنی قوه در راکهی که منشأ انگیزش و اندیشه هست.
ناطق کے معنی ناطق بھی جو ہے انسان حیوان ہونے کے علاوہ ناطق بھی ہے. حیوان میں بتایا دو خصوصیتیں حیوانی اور نباتی. ناطق کے کیا معنی؟ یعنی انسان ایک ایسی قوت کا حامل ہے کہ وہ قوت اس کے ذریعے سے انسان فکر بھی کر سکتا ہے ارادہ بھی کر سکتا ہے.
ہم قدرت بھی دارد که هم می اندیشد هم تصمیم می گیرد.
ایسی قوت رکھتا ہے کہ اس قوت کے ذریعے سے سوچتا بھی ہے فیصلہ بھی کرتا ہے.
این تعریف انسان است.
یہ ہے منطق حضرات کا انسان.
نه بس با انسان تعریف معلوم نجود ما نمی فهمیم چی کاریم کی هستیم.
یہ منطقیوں کا بیان کر رہا ہے انسان ہے. لیکن کیا انسان واقعہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ انسان نہیں ہے. اور جب تک صحیح طور پر انسان کو ہم سمجھیں گے نہیں اس کے لیے ہم حدود مقرر نہیں کر سکتے.
نہ روانشناسان خالق انسانم, نہ فلاسفه خالق انسانم, نہ اطباء خالق انسانم, نه فیلسوفان و فقیهان خالق انسانم, و چون نیستن نمیتوانند تعریف کنند. کسی باید تعریف کند که او خالق انسان است و انسان مسئول اوست و او خدا.
ہم نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ انسان کی تعریف وہ کر سکتا ہے جو اس کا خالق ہے. تو منطقی حضرات تو انسان کے خالق نہیں ہیں اور سائیکولوجسٹ بھی انسان کے خالق نہیں ہیں اور ڈاکٹرز بھی انسان کے خالق نہیں ہیں اور جتنے بھی انسان کی تعریف کرنے والے اصناف انسانی ہیں وہ سب انسان کے خالق نہیں ہیں. خالق انسان ہے اللہ. لہذا وہ اگر بتا دے کہ انسان یہ ہے تو وہ اس کی حقیقت کا بیان شما کیا جائے گا.
سانه است که مصنوع رو تعریف می کند لا غیر.
همیشه سانع مصنوع کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے.
پس
سانع سمجھتے ہو کریٹر بنانے والا. بنانے والا اپنی مخلوق اپنی کریٹ شدہ چیز کی صحیح حقیقت کو سمجھتا ہے. یہ کیا ہے؟
حد تام رو از قرآن و از خدا یاد.
اس لیے اگر انسان کی تعریف حقیقی آپ چاہتے ہیں یعنی حد تام وہی تعریف حقیقی حقیقی تعریف آپ چاہتے ہیں تو آئیے قرآن سے حاصل کرتے ہیں.
ہم چار تو مقدم ہیں
لیکن قرآن سے انسان کی حقیقی تعریف کو سمجھنے کے لیے پھر مقدمات کی ضرورت. چار مقدمات کے بعد انسان کی تعریف ہو پائے گی.
یہ قرآن روشنگر ہر چیز مبین ہر چیز
ایک بات پر یہ ہے کہ قرآن ہر چیز کے لیے روشنگر شمار ہوتا ہے. تبیان اور لکل شیء ہے قرآن ہر چیز کے لیے تبیان
یعنی کننده. قرآن است که بیان می کند و روشن می کند. یادتون باشه حقیقت را نشان می دهد.
خود قرآن می آید نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء ہم نے تم پر کتاب نازل کیا ہے در حالی کہ یہ ہر چیز کو صحیح طرح سے بیان کرنے والی ہے. صحیح تعریف جو قرآن سے مل جائے.
پس بیان اشیاء بیان حدود اشیاء بیان مرز اشیاء بیان فصل اشیاء برای حقیقت اشیاء در قرآن.
پس اگر آپ اشیاء کو سمجھنا چاہتے ہیں اشیاء کی حدوں کو سمجھنا چاہتے ہیں کون سی شے کس حد تک ہے اشیاء کے فصل کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے جا کر اس شے کے کا اختتام ہوا مثلا تو اس کو بھی قرآن ہی سے سمجھا جا سکتا ہے غیر قرآن سے.
البته در جایی اور در جاهای قرآن بیان حقیقتی را محفل به عقل کرده از یا نقل داریم اما یادمون باشه همون جایی هم که بیان رو محفل به عقل یا نقل کرده آغاز بیان و انجام بیان رو خودش انجام داده.
یه بود دقیق نکتا تا البته قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موارد میں उनका बयान अक्ल या अक्ल शरई की तरफ हवाला किया है कुरान ने, पैगंबर से आप ले लें, अक्ल से आप ले लें। जहां पर कुरान ने हवाला दिया है पैगंबर का या अक्ल का, वहां पर भी आगाज और अंजाम का बयान कुरान ही में।
یادتون باشه انا لله و انا الیه راجعون همین الا الی الله تسیر الامور همین یادتون باشه
یاد رکھنا کہ قرآن میں یہ جو آیت ہے انا لله و انا الیه راجعون وہ یہی ہے الا الی الله تسیر الامور وہ یہی ہے
جنود السماوات و الارض ما فی السماوات و ما فی الارض اگر در تعریف
لله ما فی السماوات و ما فی الارض
حالا دو این مقدمه هم هست تبیان کل شیء.
پس قرآن تبیان کل شیء
مقدمه دوم خیلی ظریفه اینه که تبیان قرآن، تفسیر قرآن، تبیان قرآن همیشه با تازگی و نوآوری هم
دوسرا مقدمہ بہت دقیق ہے اور دقت سے بہت دقیق ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ قرآن نے جس چیز کو بیان کیا ہے نئے انداز اور انوکھے طریقے سے بیان کیا ہے، بیان قرآن ہمیشہ انوکھا ہے،
بیان قرآن تعریف نہیں در خیلی از جہاں،
ایسا نہیں ہے کہ منطقیوں نے کچھ کہا ہو اور قرآن نے اس کی تعریف میں بیان کیا ہو، اس طرح نہیں.
خیلی جا از عقل بشر به چیزی نمیرسد ولی قرآن بیان داره.
بہت موارد ایسے ہیں کہ وہاں پر انسان کی عقل کچھ نہیں سمجھ سکتی ہے لیکن قرآن کا بیان ہے اس کے بارے میں.
از کجا میگیم اینو؟ که قرآن نوآوری دارد، بدیعت دارد، تازه آوری دارد.
یہ ہم نے کہاں سے کہہ دیا کہ قرآن میں انوکھا پر تازگی ہے، یہ کہاں سے بیان کیا؟
آمده تعلیم کتاب کنند، تعلیم حکمت کنند، اینجا اینجا و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، انه آریست قرآن آمده چیزایی رو به شما یاد بده که عقل بشر هیچگاه با آنها نمیرسد.
کہ قرآن میں تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَيُعَلِّمْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ باتیں بھی قرآن تمہیں سکھاتا ہے کہ جو تم نہیں سیکھ چکے تھے، یعنی تمہاری عقل میں وہ باتیں آ نہیں سکتی تھی اگر قرآن نے بیان نہ کیا.
معنای این ما لم تکون تعلمون این نیست که در آینده ممکنه بفهمید.
خوب غور کنید، ما لم تکون تعلمون که یه معنی نہیں ہے کہ ابھی تم اسکول نہیں گئے ہو، ابھی تمہارا معاشرہ بالغ نہیں ہوا ہے، جب تم اسکول میں جاؤ گے اور یہ معاشرہ بالغ ہوگا تو بعد میں سیکھے گا نا، بعد میں بھی نہ سیکھتے اگر قرآن نے نہ سکھایا ہو.
یعنی اگر حوض علم لیقوم الازہر میں جای عربستان همه و همه گرد آمدند و عقولشون رو هم ریخت، بدانید که اونا نمیتونن درک کنن.
یعنی قرآن میں ایسی تعلیمات، نئی تعلیمات موجود ہیں کہ اگر حوضِ علمِ قوم الازہر مصر اور سعودی عربیہ کی وہ دانشگاہ، یہاں کے سارے دانشور سر جوڑ کر جمع ہوتے تو بھی ان حقائق کو سمجھ نہ سکتے اگر قرآن نے نہ بتا دیا.
عقل بشر به اون میدان راه ندارد، طریقی ندارد،
اس لیے کہ عقل مستقلاً اس میدان میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا جس میدان میں قرآن نے آپ کے لیے نئی چیزیں پیش کی.
نہ به تنہائی می تواند درک کند، نہ به کمک دیگران می تواند درک کند، نہ اینکه اگر ملیارد ها سرم برش بگذره قدرت درک
ندارد. یعنی اس عقل بشر کو کئی بلین سال گزر بھی جاتے ہیں تو بھی یہ عقل ان حقائق اور ان ذرائع کو نہ سمجھ سکتا،
بلکه این مطلب آسمانی وحیانی،
اس لیے یہ مطلب آسمانی مطلب وحیانی مطلب لہذا جو وحی اور اوپر سے متعلق باتیں ہیں ان کو عقل نہیں سمجھ
سکتے، پردہ برداری بھی
تو ان حقائق سے وحی پردہ ہٹا دیا،
ان حقائق از راہ وحی فقط و فقط به دست می آید،
وہ حقائق وحی کے ذریعے سے ہاتھ میں آ سکتے ہیں.
و چون چنین است یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون،
اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں وہ باتیں بھی قرآن سکھاتا ہے کہ جن کو تم نہ سمجھ سکتے اگر قرآن نہ ہو.
پس قرآن رو آریدہ،
پس دوسرا مقدمہ کیا ہوا؟ قرآن میں تازگی ہوئی.
مقدمہ سبوں،
پہلا مقدمہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، دوسرا مقدمہ قرآن میں تازگی ہے، تیسرا مقدمہ
مهمترین رسالت قرآن رو بگید.
قرآن کی اصلی ذمہ داری کیا ہے؟
مهمترین رسالت قرآن ہدایت انسان.
قرآن کی اصلی ترین ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کو ہدایت فراہم کرے،
پس باید بیاد انسان رو تبیین میکنه.
پس اگر انسان کو ہدایت فراہم کرنا قرآن کی مهم ترین ذمہ داری ہے تو بیان اس میں ہونا چاہیے.
من بیان رو از قرآن بگیرم، نیمه شب در خانه بنشینم، خودم رو ارائه بدم به تعلیف قرآنی، ببینم انسان هستم یا نیستم.
من قرآن سے بیان کو لے لوں اور آدھی رات کو قرآن سے مدد طلب کر کے اپنے سمجھے ہوئے مطلب کو قرآن کے سامنے پیش کروں اور دیکھوں کہ یہ انسان کی جسے میں نے قرآن کی روشنی میں سمجھا دے یہ واقعا انسان وہی ہے یا نہیں.
مقدمه سوم رسالت قرآن است نسبت به انسان، پس باید انسان تعریف شود، تبیین شود، تا در پرتو تبیین و تعریف قرآنی تکمیل و تربیت بیابد.
اگر تیسرا مقدمه یہ ہے، اگر قرآن کی بنیادی ذمہ داری انسان کو ہدایت فراہم کرنا ہے اور وہ ہدایت بغیر تبیان کے، بغیر بیان کے نہیں ہو سکتی ہے تو ضرور قرآن نے انسان کو اس کا حقیقی مقام بیان کیا ہوگا.
پس باید به دنبال تعریف قرآنی از انسان
بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی طرف جائیں اور اس سے قرآن انسان کے حقیقی مقام کو سمجھیں کہ حقیقت انسانی کیا ہے.
چار، در عرف متعارف اہل دقت انسان حیوان ناطق.
چوتھا مقدمہ یہ کہ جو عرف عام ہے اہل دقت اور اہل دانش کا جو عرف عام ہے اس میں انسان حیوان و ناطق
جانوری است که می اندیشد، فکر می کند، اندیشه دارد، انگیزه دارد. این
یعنی ایسا حیات رکھنے والا موجود جانور کا ترجمہ کیا، ایسا جاندار کیا چاہیے، جانور تھوڑا سا سخت، ایسا جاندار ہے، جان رکھنے والا موجود ہے جو سوچ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے.
نہ، در فارسی به حیوان جانور
میگن. جانور بھی کہ جاندار، یعنی کہ جان کا
جانور، جانور یعنی حیوان. بس بعدے فارسی کے پایوں کو ان سب کا نہیں اٹھا رہا زمین.
میں آگا کو اعتراض ہے کہ جاندار نہ کہیں، جانور ہی کہیں.
بلے، انسان جانوری است که می اندیشد و می انگیزد.
جیسا جانور جو سوچ سکتا ہے اور ارادہ کر سکتا ہے.
بلے، این بخشی از بیان درست
است. تو یہ اہل دانش کی تعریف کسی حد تک
قرآن این تعریف رو کامل نمیدونه. الان داریم وارد بحث میشیم. قرآن این تعریف رو کامل نمیدونه.
لیکن یه تعریف قرآن کی نظر میں کامل تعریف نہیں.
چرا؟ زیرا بسیاری از افراد این تعریف انسان نیستن.
اسلیه که اگر کسی کو ہم انسان سمجھیں ایسا جانور جو سوچ سکے اور ارادہ کر سکے اگر کسی کو انسان سمجھیں تو بہت سارے انسان انسان نہیں کہلا ہے
اور آنے دیر انسان نہیں جنے ان ہم الا کل انعام بل ہم اضل
دیکھئے قرآن میں کچھ انسانوں کو انسانیت کی مثل سے نکال دیا اور صاف کہا ہے کہ یہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی گمراہ تر
اینجا میخوام یه خود حرف بزنم
اسے تھوڑا سا بیان کرم
در اینجا یه کاف تشبیه
داریم این هم دیلا کل انعام یہ نہیں ہے مگر چوپاؤں کی طرح کل انعام نا کاف تشبیه کے لیے استعمال ہوا
این تشبیه در مرتبه ساخت ظاهری انسان باید
یعنی انسان کی ظاہری ساخت حیوان کے ساتھ مشابہ ہے اس تناسب سے کاف استعمال ہوا ہے
اما واقعا از حیوان پستر و رازتر و گمراہ تر
اس کے بعد بلہم بھی ہے بلہم اول یعنی واقعیت کو اگر آپ دیکھیں حیوان کی واقعیت یعنی انعام چوپاؤں کی واقعیت اور ان اس قسم کے انسانوں کی واقعیت کو دیکھیں تو اس کی واقعیت اس کی واقعیت سے پستر ہے اس کی واقعیت اس کی واقعیت سے گمراہتر ہے
پس آئیوں
یعنی شکل خصوصیات فیزیکی کے اعتبار فیزیکلی جو خصوصیات ہیں ان کے اعتبار سے مشابہ ہے یہ اس کے ساتھ
آئیوں
اس کی واقعیت کے اعتبار سے پستر ہے
شما کے بگیت انسان حیوان ناچب ہے نی آقا که حیمون حیمون شد این تعریف شما کامل نیست از جهت قرآن قرآن داره تخته میکنه این تعریف رو
دیگه منطقی اعتبار سے انسان تھایا نہیں تھا نا اور قرآن نے کیا کہا یہ انسان نہیں ہے کیا ہے جانور ہے پس قرآن نے منطقیوں کی اس تعریف کو غلط کیا یہ منطقی اعتبار سے یہ انسان ہیں قرآن کی نظر میں انسان نہیں
آیے دوم شیاطین الجن و قرآن ارتی از این دو پاها به شیطون میدونه حقیقتا
اچھا دیکھیں کچھ انسانوں کو تو جانور بنا دیتا یعنی چوپائے اب کچھ انسانوں کو شیطان بنا دیا شیاطین الجن و الانس یہ دو پاؤں پہ چلنے والے مستقیم القامت مخلوق شیطان
ہے
جنوں میں سے بھی ہے شیطان انسان
وہ ہمیں شیطان پہ در اون تعریف میگے انسان قرآن میگے انسان نہیں
تو اسی شیطان کو منطقی حضرات انسان سمجھتے ہیں حیوان و ناطق ہیں ان کے حساب سے قرآن کہتا ہے کہ انسان نہیں ہے شیطان
یا چار پا و ازل یا دیو و دماغ
یا چوپائے ہیں یا چوپاؤں سے پستر یا پھر جناب یہ شیاطین میں سے
ہاں بس خیلی خراب شد پس باید انسان ها رو تقسیم کرد انسان حیوان دو با شیطان انسان
بابا یہ تو معاملہ خراب ہو گئے انسان جو ہے وہ تین کیٹیگریز میں تقسیم ہو گئے کچھ تو انسان ہی رہے کچھ دو پاؤں رکھنے والے چوپائے اور کچھ دو پاؤں رکھنے والے شیطان
ان ملاقات و دست بگیرید و بعد دی شیخ گرد شهر همین گشت با چرا که از دی و در منوم و انسان ما
چی بودید؟
چی گشت گرد
بله کوئی شاعر کہتا ہے کہ شیخ کل پوری رات شہر بھر میں گھومتا رہا کہ میں ان انسانوں سے دن بھر گھومتا رہا شہر بھر میں کہ مجھے کوئی انسان مل جائے یہ جو مجھے نظر آتے ہیں یہ تو شیاطین ہیں وہ کہتا ہے
شرار بصیرت دست گرفته بود نگاہ میکرد دید ہر حیوان ہر کیفیت
تو گویا اس کے ہاتھ میں بصیرت کا چراغ تھا جس کے ذریعے سے انسانوں کی حقیقت کو دیکھ رہا تھا. شکل انسانی سارے اسے یا جانور نظر آ رہے تھے یا شیاطین نظر آ رہے تھے, کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. منطقی حضرات اس کو انسان سمجھتے ہیں, لیکن کیا انسان ہے؟
بلیئر انسان ہے.
ٹونی بلیئر انسان ہے. دیکھیے انسان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو بتائیے, تو بتائیے قرآن کی روشنی میں انسان کیا
ہے؟ خدا سبحان انسان حقیقی و بے عظمت کیا.
اچھی طرح غور کریں خدا سبحان نے انسان حقیقی کو عظمت کے ساتھ اس کا ذکر کیا.
پہلی انسانیت انسان بے جنبی ملکی و جسمی اولین
اور انسان کی انسان کی انسانیت کو انسان کے فزیکلی وجود کے قسم میں سے نہیں سمجھتا ہے. خدا کی نظر میں انسان کی انسانیت فزیکی چیز نہیں ہے, ملکی موجود نہیں ہے وہ, بلکہ ملکوتی موجود.
این آیه رو گوش کنید, میخوام این آیه براتون روشن بشه تا اگر کسی خون همین چور سرسری رد دلید.
این آیه کجا را بود؟
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينٍ. اینو معنا میکنم بعدا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا آية رو معنا نمی کنم بعد معنا می کنم. حالا ببینید نه جای قرآن خدا به خودش تبارک گفته. خوب گوش کنید,
یہ آیت انسان کے مراتب تخلیق کو بیان کرتی ہے. اس آیت کا معنی بعد میں بیان کریں گے آپ کے سامنے. قرآن میں نو مقامات پر پروردگار عالم نے اپنے لیے لفظ تبارک استعمال کیا ہے. ان نو مقامات میں سے ایک مقام یہ مقام تخلیق انسان کا,
ان جایی که قدرت احاطه‌ای که خود را بر خلق و امر بیان می کند می گوید تبارک الله مبارک,
که وہاں پر کہ جہاں پر خلق اور امر پر خدا کی جو قدرت ہے اس کو بیان کیا ہے. میں خلق کرتا ہوں اور میں امر کا مالک ہوں.
نہ توضیح میں خدا
جہاں پر خلق و امر کو بیان کیا وہاں پر بھی تبارک کا لفظ استعمال کیا ہے.
الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین.
الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین.
اون وقتی که احاطه ربوبیت و خالقیت خود رو داره بیان میکنه میگه تبارک
الله, یعنی اپنی ربوبی تسلط اور خالقیت کو جہاں بیان کیا
در مورد
تبارکہ کا لفظ استعمال ہوا.
آمدن قرآن دو روان قرآن که حالا بعد هیچ نخواهیم گفت اونجا هم به خودش تبارک
بود. جہاں پر قرآن کو بطور فرقان نازل کرنے کا ذکر کیا, ہم نے قرآن کو فرقان بنا کر نازل کیا, وہاں پر بھی لفظ تبارک استعمال کیا.
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اینجا هم به خودش تبارک بود.
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, وہاں پر بھی لفظ تبارک کا استعمال کیا.
اور وقتی که آسمان هم چنانی رو خلق کرده به خودش تبارک گفته.
تخلیق آسمان کا بیان جہاں پر ہے وہاں پر بھی لفظ تبارک ہے.
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا.
جس نے آسمانوں میں برج مقرر کیے اور اس میں سراج منیر قرار دے دیے, وہاں پر بھی لفظ تبارک کا استعمال کیا.
این تبارک یعنی شاباش زندہ معنیش اینه.
تبارک ملے یعنی تعریفی جملہ زندہ باد شاباش اس طرح
زندہ یعنی مردہ بات ہے
یعنی اس کے علاوہ جو ہے وہ سب مردہ ہے.
تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام تبارک الذی بیدک الملک وهو علی کل شیء قدیر. انت
یہاں پر اس کے اختیار کا ذکر ہے بیدک الملک اس کے ہاتھ میں حکومت ہے وهو علی کل شیء قدیر.
در این هشت آیه که ابتدا و انتهای عالم است حتی قرآن هم درش هست تبارک.
این آیات آیات میں جس میں ابتدای عالم کا بھی ذکر ہے انتہای عالم کا بھی ذکر ہے قرآن کے نزول کا بھی ذکر ہے ان میں لفظ تبارک کا استعمال ہوا.
هیچ احسن الخالقین نداره.
تبارک کا لفظ ہے احسن الخالقین کا لفظ استعمال نہیں ہوا.
یہ موجودی خلق کرده به نام انسان گفته ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین.
لیکن ایک عجیب مخلوق خدا نے خلق فرمائی اور اس کی تخلیق کے بعد خدا نے تبارکہ کے ساتھ اپنے لیے احسن الخالقین کا لفظ بھی استعمال کیا.
آسمان ها رو خلق کرده احسن الخالقین نگفته.
آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہے وہاں تبارکہ کا لفظ ہے مگر احسن الخالقین نہیں.
نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا احسن الخالقین نگفته.
قرآن کے نزول اور اس کو فرقان بنانے کا تذکرہ ہے وہاں پر تبارکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے.
له الخلق والامر تبارک
جہاں خلق اور امر کا ذکر ہے وہاں پر بھی تبارکہ ہے احسن الخالقین کا لفظ نہیں.
نوبت به انسان که میرسد انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین.
لیکن انسان کی تخلیقی باری جب آگے تو کہا ہم نے ایک اور مخلوق بنائی اور اس مخلوق کی تخلیق پر تبارکہ کا لفظ استعمال ہوا پھر اپنے لیے احسن الخالقین بھی کہہ دیا.
صنعت بدیع خدا انسان
بس شاہکار تخلیق خدا بندی زمین اور آسمان نہیں ہے بلکہ انسان کا.
عجیب یعنی چه؟ خب اونجا که گفت اولائک کرمنام ولو مزل یا تو باشه ها شیاطین هم جن و لنس یا تون باشه ها داریم به کجا میریم
ها. ساجو رحیم رحیم داد پر انسان موجود جو یہاں پر ہیں ان میں سے کچھ کو تو کہا یہ جو پائے ہیں کچھ کو کہا شیاطین ہیں ٹھیک ہے لیکن انسان کی تخلیق پر کہا احسن الخالقین. تو یہ انسان میں حقیقی کیا چیز ہے؟
ای کاش انسانی می آمد بر کرسی تدریس می نگرد و بعد انسان رو معنا می کرد.
ای کاش کوئی انسان کامل تدریس کی کرسی پر بیٹھ کر انسان کے حقیقی مقام کو بیان کرد.
بیا السلام علیک فی آمنا و بلیلک و نهاریک السلام علیک این تقبل این ترکل این تسبل این تغلق و تبیدی تو بیایی بیان کنی.
تم پر سلام ہو جب تم سجدہ کرتے ہو جب تم رکوع کرتے ہو جب تم تحلیل پڑھتے ہو جب تم تکبیر پڑھتے ہو ایسی شخصیت اور تم ہر چیز کو بیان کرتے ہو ویسا جیسا وہ ہے وہ بیان کنندہ ہے، وہ آئے اور وہ بیان کرے مقام انسانیت کو.
فتبارک اللہ احسن الخالقین.
برگردیم به آیه لقد خلقنا الانسان من سلالة
عصاری از دل. خوب گوش کنید، مراحل رو ببینید، اینجا دقیق ما عصاری از دل
مدی که ما حاصل کرده جور سه
نطفه‌ای در جایگاهی استوار،
ایک نطفه خلق کیا اور اس نطفه کو ایک مخصوص مقام پر رکھ دیا،
رحم مادر،
جو کہ رحم مادر ہے.
این نطفه عصار از گل مستقر در جایگاه مخصوص می شود علقه.
یہ مٹی سے حاصل شدہ نطفہ کہ جس کو رحم مادر میں جگہ دے دی گئی، یہ کچھ دنوں کے بعد علاقہ بن گیا.
بعد میشه مزقه، یعنی شکل
گیری، شکل گیری کہ علاقہ یعنی جمع ہوا خون، جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد مزقہ بنا اور جمع ہوا خون میں شکل بننے لگی.
فَكَسَوْنَ
الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس کو ہڈی بنا دیا، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا.
ہمیں یہ مراحل رو حیوانات
دارا، یہ مراحل وہ ہیں کہ جو کسی حیوان کے بننے میں بھی یہ مراحل پہ ہو رہے ہیں.
نطفے
مطلیب اسی طرح بنتا،
نطفے استقرار اولا رہے اس کا علاقے نطفے. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، ما و حیوانات تقریبا مساوی هستیم، البته حیواناتی هم داریم که استخوان ندارن، اونا رو بذارید کنار.
این مراتب میں ہم حیوانات کے ساتھ شریک ہیں سوائے ان حیوانوں کے جن میں ہڈیاں ہوتی نہیں، ان کو نکال دیا، باقی جن میں ہڈیاں ہیں وہ حیوان اور ہم ان مراتب تخلیق میں بالکل یکساں ہیں.
ان مراتب ہمیں
کون، وقت شاید الگ الگ ہوا، ان کی تشریح کے لیے وقت کچھ ہو، ہماری تشریح کے لیے وقت کچھ ہو.
بھائی جو مربوط ہے جسم تو،
یہ جو تخلیق ہے یہ جسم انسان کی تخلیق کا ہوتا ہے.
بعد نوبت به یه چیز دیگه میشه،
اس کے بعد ایک اور مرتبہ طے ہوتا ہے.
ثم انشأناه خلقا آخر،
یہاں تک تو خدا نے سلسلہ وار بنایا، پہلے یوں، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر اس کے ساتھ یہاں پہنچنے کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نیا موجود بنا دیا.
وجه تمایز انسان از حیوان از همین جو شروع میشه،
انسان حیوان سے اسی مرتبه میں آکے الگ ہوتا ہے.
یادتون باشه از اینجا انسان میخواد جدا بشه،
یہاں سے انسان الگ راستے پر سفر کر، انسان انسان بنتا ہے.
در قرآن آفرینش انسان خیلی برای شرط زده شده،
قرآن میں انسان کی تخلیق کے اوپر بہت سارے آیات ہیں،
جایی همه مسنون آمده، جایی هم آمده نفخت فیه من روحی،
کہیں پر همه مسنون کا ذکر ہے، یعنی وہ مٹی کی جس کے اوپر پانی ڈال کے گوندا گیا اس سے بنایا، کہیں پر کہا
جایی آمده انی خالق بشرا من طین،
اور کہیں پر میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، اس طرح سے ذکر آئے.
یعنی انسان یہ حیثیت منصوب به گل و لدن،
یعنی انسان کی ایک حیثیت، ایک جنبہ جو ہے وہ مٹی سے اس کا مرم رکھ رکھ
چھے. این تا قبل از انشان و خلق آخر بر همون
تو ثم انشأناه خلقا آخر کے مرتبے تک پہنچنے سے پہلے یہ اس مرتبے سے مربوط ہے،
میرسے به یہ مرتبے دیگے ونفعضا سبیتهو دیتا اینجاست ونفخت فیه من روی فقولا و قادمی،
अच्छा वो जो पहला इंसान था हजरत आदम, उसके बारे में भी उसकी जिस्मानी तख्लीक का जिक्र, उसको बयान करने के बाद का फायदा सब वही, जब ये मुकम्मल हो जाए उसके बाद का वरना फख तो फी रूह, और उसमें मैं अपनी रूह फूंक दूं, वकाउ लहु साजिदी, सब रब के सामने सजदा कर रहा हूं।
इन नफ़ख़्त
फ़ीहि मिन रूही, ये नफ़ख़्त फ़ीहि हज़रत आदम के बारे में जो बयान हुआ है ये वही बात है कि जिसे एक और आयत में सुम्मा अंशानाहू खलकन आखर की सूरत में जिक्र किया, हमने फिर इसको एक और मौजूद बना दिया, और मौजूद क्या कैसे, उसमें अपनी रूह
मौजूद ही छे
यानी वो मौजूद जो कि रूहुल्लाह का महासर है।
पस तो कबल अन शनो असरन खत इस तबारक
पस, जब तक ये रूहुल्लाह इसके अंदर ना आई उस वक्त तक कोई तबारक का लायक नहीं है इंसान।
उन वक्त ही के उन जान दरू दीदे में शराब नौबत भी रसत फतबारक अल्लाह अहसनुल खातिम।
हाँ, जब उसमें रूह खुदा आ गई, अब ये मौजूद इस लायक है कि इसके तकलीफ पर खुदा अपने आप को कहे कि तबारक अल्लाह अहसनुल खातिम।
इन रूह इलाही के फसल फुजूल खलकत इंसान,
तो ये रूह इलाही है कि जिसके जरिए से इंसान तमाम मौजूदात से मुमताज हो जाता है। ये मर्तबा फसलुल फुसूल इंसान का ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये मर्तबा अंशानाहु खलकन आखर का दूसरा लफ्ज़, ये मर्तबा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही का, ये तीन मुख्तलिफ लफ्ज हैं एक मर्तबे का बयान है, इन तीनों लफ्जों में इसको मजीद वाज़ह करना चाहे तो क्या कहें,
इन फ़सल फ़ुसूल हमुल इस्तिलासुए अर्रहमान अम्मतिन कुरआन कुरआन इकने,
ये वही फसल फसूल है कि जिसका जिक्र सूरह रहमान में
अव्वल आखिर इस सूरह को बिबिनित अर रहमान अल्लम अल कुरान खलक अल इंसान अल्लम अल बयान, इंसान कैसे इंसान که به فعلیت رسیدن نفخت فیه من روحی به معابین است که ظرف وجودی انسان جایگاه تمام قرآن
انسان کی انسانیت کہ جو نفخت و فیه روحی کے ذریعے سے وجود میں آئی ہم مارے ہیں انسان مارے ہیں یا کچھ مارے ہیں وہ انسان کی انسانیت جو کہ نفخت و فیه روحی کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے یہ انسانیت ظرف وجود قرآن ہونا چاہیے اگر ظرف وجود قرآن یہ انسان کی انسانیت بن سکتی تو ہمیں نہیں نکالتا
الله صاحب کن بیرد چه قبر خیلی تش نمیمونه خیلی تش نمیمونه یه قربول دست گرفته داره قربول میکنه چند تا تش میمونه نمیدونه
تو که انسان جو اتنے سارے عربوں موجودات حضرت آدم سے ابھی تک خلق ہوئے ہیں ان موجودات میں سے کتنے اس دربار کے اندر دربار سمجھتے ہو چلنے کے اندر کتنے انسان بچتے ہیں باقی سارے نکلتے جائیں گے کتنے گر جائیں گے کتنے مثلا چوپاؤں کی شکل میں گریں گے کتنے شیاطین کی شکل میں گریں گے اس چلنے کے اندر کتنے انسان باقی بچے
الرحمن الرحمن علم القرآن عزیزان اگر گفتن مهندس در کلاس هندسه تدریس میکنه یعنی چی؟ مهندس در کلاس تدریس میکنه یعنی چی؟
برادران گرامی اگر کوئی انجینئر اور وہ کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں کلاس میں ہیں اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ بیمار ہے लाहौर में सुन रहा है जी। तो अगर दोबारा कह रहा हूँ अच्छी तरह और अगर ये कहा जाए कि एक इंजीनियर टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाएगा वो, नहीं पढ़ाएगा या फलसफा पढ़ाएगा या इंजीनियरिंग से मुताबिक चीज पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? अगर ये कहा जाए कि एक इंजीनियर एक क्लास ले रहा है और पढ़ा रहा है, तो यकीन वही इंजीनियरिंग पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा?
अगर बोलता है मुफस्सिर क्लास दौरान यानी चीज दर्ज मिले,
अगर कहा जाए कि फला मुफस्सिर इस वक्त पढ़ा रहा है, तो मुफस्सिर क्या पढ़ा सकता है, तारीख या रियाजी? ना तारीख ना रियाजी बल्कि तफसीर पढ़ाएगा।
अगर बोलता है ये छबीर दर्जा सुन के यानी छेद छाद के इसमें बोले,
अगर कहा जाए कि एक डॉक्टर यानी मेडिकल डॉक्टर पीएचडी डॉक्टर एक डॉक्टर पढ़ा रहा है, तो क्या पढ़ाएगा वो? जाहिर अपने शोबे से मुताल्लिक।
अगर खुदा वो अर-रहमान अल्लम अल-कुरान यानी छिदा तालीम में कोने यानी दर रहमत तालीम,
क्या बात है। अगर खुदा कहे कि अल्लाह अर-रहमान अल्लम अल-कुरान, खुदा कुरान की तालीम देता है, खुदा ने अपना तारुफ किस लफ्ज के जरिए से करा दिया? रहमान के जरिए से,
यानी कुरान रहमत तमाम में।
तो इसका मतलब ये है वो कि जो रहमान है कुरान की तदरीस कर रहा है, यानी रहमत तमाम की तदरीस कर रहा है।
बेहतरीन व बुजुर्गतरीन रहमत इलाही कुरान है,
और सबसे बेहतरीन रहमत इलाही कुरान मजीद है।
याद रखना शे बेहिश्तम जिम्मा जो है हमें रहमत है,
याद रखना कि बेहिश्त भी इसी मजमूए के देर में नीचे
है। शुदी बेहिश्त
यानी अगर आप कुरानी मखलूक बन गए तो बेहिश्ती मखलूक बन गए,
कुरानी न शुद्ध के बेहिश्ती पस रहमत खुदावंद در اون عالم که بهشت زیر مجموعه همین قرآن
که اس عالم میں جو بهشت ہے وہ بهشت اسی قرآن سے وابستگی سے کی جاتی ہے۔
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم
البیان،
پس خدا داره چی تعلیم میکنه؟ رحمت واسعه، رحمت متنقه،
پس خدا قرآن کی تعلیم دیتا ہے یعنی رحمت واسعه کی تعلیم دیتا ہے۔
نظر علی قلبش کل قرآن در قلب این پیامبر و رضا شده رحمت للعالمین، چرا؟ چون الرحمن علم القرآن،
کہ الرحمن علم القرآن کا معنی یہ ہوا کہ خدا رحمت واسعہ کی تعلیم دیتا ہے اور وہ رحمت واسعہ قرآن مجید ہے۔ اگر ایسا ہے تو نزل علی قلبی، یہ کتاب تمہارے دل کے اوپر نازل ہو چکی ہے، قرآن مجید تمہارے دل کے اوپر نازل ہو چکی ہے، تو یہ قرآن مجید اگر رحمت واسعہ ہے تو جس وجود شریف کے قلب مطہر کے اوپر یہ رحمت واسعہ نازل ہو جائے وہ رحمت للعالمین تو ہو جائے گا۔
الرحمن علم القرآن، خب نظم طبیعی اگر میخواست با ما حرف بزنه خلقت ما ها رو بگه بگه الرحمن خلق الانسان علم القرآن علم البیان، باید تو بگو
جو دیکھیں قرآن این آیات سورہ رحمان سورہ مبارکہ رحمان کی آیات پر غور کرو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اگر نظم طبیعی کے مطابق بات کی جائے تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے الرحمن خلق الانسان علم القرآن، پہلے انسان کو خلق کیا پھر اس کو قرآن سکھا دیا، تخلیق پہلے ذکر ہونا چاہیے قرآن سکھانے کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، یعنی تعلیم قرآن کا ذکر پہلے ہے تخلیق انسان کا ذکر بعد میں ہے۔
یعنی اینکه اگر تعلیم قرآن به تمامی و شراشرهی و سراسرش نباشد خلق انسان تمام نمیشه،
یعنی इसका मतलब ये कि जिसके तमाम वजूद में कुरान न हो तो वो इंसान इंसान बनता नहीं। इंसान उस वक्त इंसान बनेगा कि जो कुरान उसके वजूद के अंदर हो, वो इंसान इंसान कहलाएगा। पता चल गया कि इस छड़नी में कितने वाकई बच गए।
और व्यक्ति की जान है جان تو شد ظرف تمام قرآن و شدی تو شدی خود قرآن.
جب تمہارا وجود تمہارا قلب تمہارا تمہاری روح اور تمہاری جان ظرف قرآن واقع ہو جائے اور تم خود قرآن بن جاؤ تو یہ ہو جائے گا انسان
مجھے علامہ البیان آن سے کہ انجام بھی دہت واضح واضح
اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر ایسا انسان وجود میں آئے گا تو علامہ البیان اس کے کسی عمل میں کسی بیان میں ابہام نہیں ہے اس کا سب چیز بیان ہی بیان ہے یہ ذرا مشکل بات ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے علامہ بیان چیز ہے
ما حرکات سمان مبہم
ہے مرادرانی گرانی چیز کا اچھی طرح ہوگا یہ جو طبیعی انسان جو خارج میں نظر آتے ہیں جانے ہم انسانوں کے حرکات اور سکنات میں بیان نہیں ہے ابہام ہے ابہام ہی ابہام ہے
از اتامیہ بیرون دمائے سے بارے میں
کمرے سے نکلا دوبارہ کمرے کے اندر پلٹ دے رکھتے
ہیں یہ آپ کو
خانوش آیا تھا پتہ نہیں چلا
یہ آپ کو خانوش ملا نے دمائے سے بارے میں یہ مول بھی دے تمہارے سے بارے بھی
ہے ایک وعدہ کرتا ہے پھر اسے خراب کر دیتا ہے بی بی سے کچھ کہتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے
بشمی کی بخاری چکار کا نمگیا نمگیا
نمگیا اچھا جناب اس سے کہا جائے بھائی یہ تمہارے کل کی بات آج کے بعد سے محج نہیں کر دی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے برات سچے
جڑا بھی کوئی نمگیا نمگیا نمگیا
تجارت آپ نے اس شعبے کو کیوں اختیار کیا ہے
آخر اس لیے پولدار نام بس یہ پولدار بیشی
اگر آپ سوالات کرتے جائیں کہ مارا تجارت کیوں کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے تجارت کیوں کرتے ہیں یہ اصل یہ میرے دسترس میں ہے اس سے کیوں کیوں پیسہ کس لیے کماتے ہیں کا بتا دیں
آخر اسی کے میگے میں خام حواس ہم جو ہے رضا
ہوتا اگر زیادہ جواب دے دیں تو وہ یہ کہا کہ میری جو طبیعی خواہش ہے وہ خواہش ہے
ہمیں اعمال ما مبہم
ہم انسانوں کے اعمال مبہم
و چون همه اعمال ما یا اکثر اعمال ما مبهمه ما بهیمه هستیم
چون که همه اعمال مبهم هستیم اسی لیه همه بهیمه نه آجا بهیمه بهیمه یعنی وہ جس کے کاموں میں ابہام ہو حیوان کو بھی بهیمه اسی لیه کہتے ہیں بهیمه الانعام دیکھیں بهیمه اسی لیه کہتے ہیں
مدار بهائم شهوت است و
بہائیم کی زندگی شہوات کے اوپر
شہوات
اور شہوات ہیں اس کے وجود کے اندر اور شبہات شبہات سمجھتے ہوں وہی بہائیم
وہم و حرس
وہم و حرس ان کی چیزوں میں
ہمش ہمین ہے بچون حرکات جان مبہمس بہینہ ہستا
چونکہ ان کے حرکات سکنات اعمال کام سب مبہم ہیں اسی لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے
بر پایه حواس هم میگویند و بر مدار حواس حرکت میکنند مبهم مبهم
ہم انسان بھی ابہام کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور ہمارے کاموں میں اور ہمارے حرکات میں کوئی بیان نظر نہیں آتا
نہ بیان قولی دارن نہ بیان فعلی
نہ ہمارے اعمال میں وضاحت اور بیان ہے نہ ہماری گفتگو میں وہ بیان ہے جو بیان کا مقصود تقریر نہیں ہے یعنی ابہام نہ ہونا بیان
معنی مبینش بیان روشن سازی اشیاء
یہ روشنی واضح ہونا کلیئر ہونا کلیئریفیکیشن
فعل و قول نوشتہ اور کردار ہمیں مبہم
تو ہمارے اعمال بھی ہمارے اقوال بھی مبہم
اما یہ نفر داریم کہ ما ینتق عن الحوا ان هو الا وحی یوحا و ما یفعل عن الحوا ان هو الا وحیون یوها من از اون روشن شفاف شفاف
بلی ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو کہا کہ ہم نے رحمت کی تعلیم دی قرآن کی تعلیم اور وہ قرآن کی تعلیم پانے کے بعد وہ بیان بن علامہ البیان دیکھیے اسے علم میں اسے بیان ادا کیا اس کی زندگی میں نہ اعمال میں ابہام ہے نہ اقوال میں ابہام ہے یہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وما ینطق عن الہوا یہ خواہشات سے بولتے تھوڑی اگر خواہشات سے بولتے تو ابہام ہوتا یہ خواہشات سے بولتے نہیں ہیں ان ہوا ولا وحی ہوا یہ بولتے وہی ہیں جو وحی ہوتی تو وحی میں کوئی ابہام نہیں ہوتا وحی بیان
الرحمن علم القرآن بلکہ قرآن تعلیم کرد خلق الانسان علم البیان واضح واضح پس قول قرآنی بیان است واقعی
قرآن بیان ہے اس میں کسی بھی طرح کا ابہام نہیں اور جس کا وجود قرآن بن جائے اس کا وجود وجود بیانی ہے کوئی ابہام نہیں
و اگر جانی پیدا کردیم وجودی پیدا کردیم که این چنین قرآنی بود هیچ ابهام نیست
اگر کوئی اس طرح کا موجود ہو تو اس کے اقوال میں اس کے افعال میں کوئی ابہام نہیں
و به اینجا که میرسه خدا میگه تبارک الله احسن الخالقین دیگه
ایسی مخلوق کی تخلیق پر خدا نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین
به اینجا که رسید فقط الله ذاتی
یہ وہ موجود ہے کہ جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ایسے موجودات
فرشتگان تنها بر آدم سجدہ نہیں کنن که آدم ایک نمونه است دائما و دائما بر نبی کے اکثر سجدہ نہیں کنن
فرشتے صرف آدم کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے نبی مکرم کے سامنے دائما فدائما سجدے کے حالت میں
چرا تو دارای مقام انسانیت کامل
اس لیے کہ وہ مقام انسانیت کامل پر فائز ہے
بلا سر بس دیگه این صدای این تلویزیون صدا ما رو گیر میکنه خب این بحث ادامه داره
چار مقدمات کے بعد ایک بار پاس ذہن میں اٹھانے کی
کوشش کی یہ خود انسان شناسی کہہ دیا
میں اپنے طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ منطقی حضرات انسان کی واقعیت اور ماہیت کو بیان کرتے ہیں لیکن قرآن ان کی تعریف کی تعین نہیں کرتا ہے اس لیے کہ منطقیوں نے جن کو انسان سمجھا ہے ان انسانوں میں سے کچھ کو قرآن جانور سمجھتا ہے اور کچھ کو قرآن شیطان سمجھتا ہے پس معلوم ہوا کہ منطقی جس کو انسان سمجھتے ہیں وہ قرآن کی نظر میں انسان نہیں ہے تو انسان کی انسانیت کیا چیز ہے وہ انسانیت اتنی رفیع چیز ہے کہ جس کی تخلیق پر خدا نے تبارک اللہ احسن الخالقین اپنے لیے کہہ دیا یہ دوسری بات یہ انسان کی جس کی تخلیق پر خدا نے اپنے لیے تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ دیا یہ انسان کون ہے یہ انسان وہی ہے کہ جس کا وجود قرآن کا صرف واقع ہو جائے ٹھیک ہے قرآن جو کہ رحمت واسعہ خدا بنی ہے اس کا ظرف واقع ہو جائے تو ایسے انسان کی تخلیق پر خدا تبارک اللہ احسن الخالقین کہتا ہے ورنہ ہر انسانی شکل میں دو پاؤں پر کھڑے انسان کی تخلیق پر نہ خدا نے احسن الخالقین کہا ہے نہ یہ ایسی مقام رفیع کے مالک ہیں یہ تو بلکہ کبھی کبھی ایسے پست ہیں کہ جانوروں سے نیچے
در جلسه آینده بحث خواهیم کرد که قرآن کتاب فوق کتاب ناسزا نیست کتاب حقیقت نیست
انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ہم یہ بیان کریں گے کہ قرآن گالیوں کی کتاب نہیں قرآن الزامات کی کتاب نہیں قرآن برائیوں کو سامنے دکھانے کی کتاب نہیں بلکہ قرآن کتاب بیان ہے کتاب واقعیات کو بیان کرنے کی کتاب ہے
و اون وقتی که داره واقعیت رو بیان میکنه پس انسان رو ماها رو تقسیم کرده.
پس اگر قرآن کتاب واقعیت ہے اور اس کتاب واقعیت نے انسان کو دکھا دیا یہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دو طرح کے ہیں.
اولائے کے کیا لانام بلہم ازر شیاطین الجن و الانس بد بد الرحمن اللہ من قرآن خلق الانسان بلا بیرون چه میشه و این طولانی شیر بحث خیلی طولانی
یہ بحث طولانی ہے اور اس طولانی بحث کو سمرائز کر کے جیسے مختلف پھولوں میں سے ایک ایک پھول لے کے گلدستہ بنایا جاتا ہے آپ کی خدمت میں یہ درس در حقیقت ایک گلدستہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے.
خلاصہ بحث بحث یہ خود سنگینی بود باید ببخشید سمیر
مشکل بحث کن
چرا چرا من مقدمه شو اصلا نفهمید یقین نفهمید انشاءالله این بحث رو باز هم دنبال میکنید نمیدونم چند جلسه بشه ولی سعی میکنم انشاءالله طوری بحث کنم که کم باشه کوتاه باشه.
کتنه نشستوں میں یہ بحث پوری ہوگی صحیح طرح سے نہیں بتا سکتا ہوں لیکن کوشش کروں گا مختصر کر لوں تاکہ یہ بحث ختم ہو سکے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ طیبین و آخرین. خورما بھی ہے اذا غلط ہے
سلوات
پڑھتے ہیں نا.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.